الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حاضرین گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، برادر محترم حضرت مفتی رضوان الحق صاحب دامت برکات و عمرے پہ تشریف لے گئے ہیں، تو تقریباً 3 اتوار تک 10 کے لیے حاضری ہوگی انشاءاللہ. ان 3 نشستوں میں کوشش کروں گا کہ ایسی گفتگو عرض کروں کہ جو میرے لیے بھی مفید ہو، آپ کے لیے بھی. آنا چونکہ براہ راست جامعہ کراچی سے ہوتا ہے، تو بس اوقات راستے میں کچھ 2-4 منٹ کی تاخیر بھی آتی ہے ٹریفک کے دباؤ کی وجہ سے. اتوار کا دن میرا انتہائی مصروف ہوتا ہے. صبح کے وقت میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسند ہے، نشستہ ہے، دکان ہے لیاقت آباد میں، وہاں بیٹھتا ہوں. وہاں ماشاء اللہ کافی مخلوق آئی ہوئی ہوتی ہے، تو وہاں سے اٹھتے اٹھتے 1:30-2 بج جاتے ہیں. اور پھر اتوار کو گھر کے اوپر بہت سارے وہ حضرات چھٹی کی وجہ سے دم وم کے لیے دوپہر میں آ جاتے ہیں، تو یوں ہوتے ہوتے اس کی تھوڑی سی بھاگ دوڑ ہو جاتی ہے. آئندہ اتوار کوشش کروں گا انشاءاللہ وقت پر پہنچ جاؤں. آج کی نشست میں جو عرض کرنے کا ارادہ ہے وہ انشاءاللہ وسیلہ، واسطہ، وسیلہ، سبب، یہ چیز کیا ہے؟ روحانی دنیا میں ایک بہت گہری چیز ہے وسیلہ اور واسطہ. جس طرح جسمانی دنیا میں ہمارا بلڈ ریلیشن ہوتا ہے، خون کا ایک تعلق ہوتا ہے کہ ایک خون سے دوسرا خون جنم لیتا ہے، ایک خون سے دوسرا خون وجود میں آ کر وہ ایک نسب سلسلہ آگے چلتا ہے، روحانی دنیا میں ایک چیز ہے وسیلہ، جس کے معنی ہیں ذریعہ، واسطہ. روحانی دنیا پہلے سمجھیے کیا ہے اور اس کے اسرار و رموز کیا ہیں. اللہ نے اس دنیا میں بھی بہت سارے عالم بنائے ہیں. ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام کے تمام جہانوں کا پروردگار ہے. العالمین بہت سارے جہاں، انسانیت کے پیچھے بہت ساری کائنات چھپی ہوئی ہے. اللہ نے ہر ایک کے درمیان ایک آڑ مقرر فرما دی کہ کوئی ایک اس عالم کا فرد، اس عالم کا حصہ ہماری دنیا میں نہیں جھانک سکتا، ہماری دنیا کا آدمی اس دنیا میں نہیں جھانک سکتا. اس عالم کے پیچھے بہت ساری دنیا چل رہی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے ہمارے سب کے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں کہ رامن کاتبی نہیں عالمون ما تفعلون، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے. اسی طرح ایک پوری دنیا ہے، ایک پورا سلسلہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے تکوین. ہم جو جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں یہ کہلاتے ہیں تشریع، شریعت والی دنیا، شریعت کی زندگی. اور ایک دنیا ہوتی ہے تکوین کی جو اس سے بالکل مختلف ہے. آپ نے بھی کئی باتیں سنی ہوں گی، مجذوب، غوث، قطب، ابدال، یہ ہوتے ہیں، اوتاد ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں. بہت سے لوگ اس کے بارے میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ یہ تکوین کیا چیز ہو گئی اور تشریح کیا چیز ہو گئی. اس کی جو سمجھیے ایک بنیاد ملتی ہے قرآن کریم میں، پندرہویں پارے کے اختتام میں، سولہویں پارے کے شروع میں، سورہ کہف کے اندر بڑی تفصیل سے جو واقعہ ذکر ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام، ان کا واقعہ اگر آپ نے کبھی سنا ہو، قرآن کریم میں پڑھا ہو، یہ ایک بنیادی دلیل ہے اس تکوینی دنیا کی کہ اس تکوینی دنیا میں بہت سارے کام عقل کے بالکل الٹ اور خلاف ہو رہے ہوتے ہیں، نہ سمجھ میں آنے والے ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ تکوینی دنیا کے جو حضرات مسلط ہوتے ہیں ان کی طرف سے وہ اللہ پاک ان کو حکم دیتے ہیں اور وہ کام انجام دے رہے ہوتے ہیں، وہ کام چل رہا ہوتا ہے. اس دنیا کے جو سربراہ، ہیڈ، قائد، مرکزی شخصیت جو فرمائے جاتے ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام. تصوف کی دنیا سے اس چیز کا بھی بہت گہرا تعلق ہے. اہل اللہ، بزرگان دین، اولیاء کرام، یہ جتنے ہستیاں ہیں جو شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اکثر ان میں بڑے بڑے غوث، قطب، ابدال موجود ہوتے ہیں. اور یہ اس تکوین کی دنیا سے بلند مرتبے پر فائز ہوتے ہیں. اور بسا اوقات عجیب بات یہ ہے کہ اس منصب پر جو ہستی فائز ہوتی ہیں انہیں خود کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کس منصب پر فائز ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان سے کام لیا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے دینی کاموں میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ ان کو اس تکوین کی طرف توجہ دینے کی پوری فرصت نہیں مل پاتی. لیکن اللہ پاک ان کے واسطے وسیلے سے بڑے کام لے رہے ہوتے ہیں. ایک بات واضح کر دوں کہ ہر چیز شریعت مطہرہ کے اندر معتدل طریقے سے جو پائی جاتی ہے اس کے پورے پورے اثرات ہیں، اس کے ثبوت ہیں، اس کے دلائل ہیں، اس کے مآخذ ہیں. ہر چیز یکسر نفی بھی نہیں کی جاتی اور ہر چیز انتہا سے بڑھ کر بھی نہیں، جس طرح ہمارے یہاں عوام الناس نے بہت زیادہ اس چیز کو ایک وہ بنا رکھا ہے سمجھیے کہ کھیل تماشے کی جگہ، ایسا بھی نہیں. تو اس اعتدال کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لفظ شروع کیا تھا میں نے وسیلے کا، وسیلہ بسا اوقات کوئی بزرگ ہستی، کوئی اللہ والے، کوئی ولی، کوئی نبی، اللہ کی کوئی کتاب، اللہ کا کوئی اسم، اسم مبارک، وہ اتنا پرتاثیر ہوتا ہے کہ وہ کام کے جو کئی سال میں اس شخص کی اپنی محنت سے نہیں ہو سکتا، وہ کسی اللہ والے کی ایک نظر سے، ایک اس کی توجہ سے اور ایک اس کی پھونک سے ہو سکتا ہے. بہت ساری وہ چیزیں کہ جو انسان کی اپنی کوششوں سے نہیں ہو سکتی، کسی صاحب نسبت کی برکت سے اللہ پاک وہ کام کرا دیتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پیارے صحابی کو ایک مرتبہ وصیت اور نصیحت فرماتے ہوئے کہی کہ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم. ان صحابی کو یہ خوش فہمی ہو گئی تھی کہ کمانے والے تھے، ان کے بہت سارے ماتحت تھے گھر میں، ضعفاء کمزور بچے جو نہیں کما سکتے تھے، یا کچھ ایسے گھر کے افراد جو کمانے سے لاچار تھے، وہ سب ان کی زیر کفالت تھے. تو ان کے ذہن میں یہ ایک خیال ہوتا تھا کہ یہ میرا کمایا وہ کھاتے پیتے ہیں، اس پر عیش کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم. تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری کوئی بھی جو مدد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، تمہیں جو اللہ کی طرف سے کوئی بھی رزق ملتا ہے، یہ تمہارا اپنا کمال نہیں بلکہ جو تمہارے دست نگر ہیں، جو کمانے سے لاچار ہیں، نہیں کما پاتے، ان کی وجہ سے اللہ پاک تمہیں ذریعہ بنا رہے ہیں کہ تمہیں رزق دے رہے تاکہ تم ان تک پہنچاؤ. تمہارا اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے. تو اللہ نے اگر کسی انسان کو ایک وایا بنا دیا، ایک ذریعہ بنا دیا، اور انسان یہ سمجھ رہا میں کھلا پلا رہا ہوں تو نہیں، ان کے واسطے وسیلے سے اللہ پاک اس کو بھی دے رہے ہیں کہ یہ ان پہ خرچ کرے. وہ اس خیال کی آپ نے اصلاح فرما دی. عام طور پہ جو وسیلہ ہمارے یہاں زیادہ ایک ایشو بنتا ہے، دعا کے اندر جو وسیلہ دیا جاتا ہے کہ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میرا فلاں کام کر دیجئے، یا قرآن کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دیجئے. اس کے بارے میں ہمارے استاد محترم حکیم الاسلام شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بڑی پیاری بڑی معتدل اس کے بارے میں رائے دی ہیں کہ وسیلہ فی نفسہ، حضرت نے فرمایا اس میں کوئی قباحت اور برائی نہیں، بلکہ حضرت نے یہاں تک فرمایا کہ اس کے اندر تو بلکہ ایک طرح سے انسان کی عاجزی اور انکساری بھی پائی جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مرتبے کا انسان نہیں سمجھتا، کہتا میں تو بہت کم تر ہوں، جس ہستی کو میں اللہ کے سامنے وسیلے کے لیے پیش کر رہا ہوں وہ اللہ کی بہت مقرب ہستی ہیں، بہت بابرکت ہستی ہیں، تو اللہ میرے اندر تو کوئی ایسی طاقت نہیں ان کی وسیلے، ان کی وسیلے ان کی برکت سے میری فلاں حاجت پوری فرما. لیکن اصلاح کہاں ضروری ہے؟ اس وسیلے کو، اس واسطے کو پر تاثیر سمجھ لینا کہ اثر اس کے اندر ہے اور میں اس کے ذریعے جو کام کراؤں گا وہ دھونس دھمکی کے ذریعے ہوگا ہی ہوگا. اللہ پر کوئی جبر و قہر ہے کہ میں نے اس کا واسطہ وسیلہ دیا تو میرا کام ہونا ہی ہونا ہے، یا یہ کہ ہم اس شخصیت سے ہی مانگ رہے براہ راست کہ یہ ہماری مدد کرے. اب یہ آ گیا وہ پہلو کے جو شریعت مطہرہ میں ممنوع ہیں. ہمارے پیارے آقا حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، ساری کائنات آپ پر قربان. اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کے دادا حضرت عبد المطلب، جب کبھی بارش نہیں ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آپ چھوٹے معصوم سے بچے تھے، کعبۃ اللہ لاتے تھے دادا جی اور جو حضرات ساتھ ہوتے تھے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی دیوار سے لگا کے کھڑا کر دیتے تھے اور پھر آپ کے واسطے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ اس بچے کی برکت سے ہم پر بارش نازل فرما، اور دیکھتے دیکھتے بادل آتے تھے اور بارش ہو جاتی تھی. شعراء کرام نے آپ کا یہ عمل باقاعدہ شعروں میں ذکر کیا. وَيُسْتَسْقَى بِوَجْهِ الْكَرِيمِ کہ آپ کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے, وہ ہستی ہے کہ آپ کے چہرے منورہ کے ذریعے سے بارش طلب کی جاتی ہے. وَيُسْتَسْقَى بِوَجْهِ الْكَرِيمِ کہ آپ کا جو چہرے مبارک سے چہرے انور ہے اس کے واسطے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے کہ آپ کے وسیلے سے بارش کا نزول ہو جائے, اور نزول ہو جاتا تھا. آپ کی حیات طیبہ میں ایسا ہوا, آپ تو ظاہر ہے کہ خود ہی اتنی بڑی نسبت کائنات میں سب سے بڑی نسبت, آپ رسول ہیں جن و انس کے اور تمام عالم کے سردار ہیں. تو ایک صحابی داخل ہوئے اور سامنے کی طرف جو دروازہ تھا اس میں کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ ہمارے جانور ہلاک ہو رہے ہیں, تباہ و برباد ہو رہے ہیں, آپ دعا کیجئے بارش کا نزول ہو. آپ نے وہی خطبے کے دوران ہاتھ اٹھایا, اللہم اسقنا غیثا مغیثا, اللہم اسقنا غیثا مغیثا, اللہم اسقنا غیثا مغیثا, نافعا غیر ضار, عاجلا غیر آجل. اے اللہ ہم پر سراب کر دینے والی بارش کا نزول فرما, ہم پر ایسی بارش نازل فرما جس سے سرسبز و شادابی آ جائے, اور ایسی بارش نازل فرما کہ جو نفع بخش ہو, جو نقصان دہ نہ ہو, نافعا غیر ضار, ایسی بارش ہو کہ جو نفع ہی نفع دے, اس میں نقصان کچھ نہ ہو, وہ بارش کا نزول فرما. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جمعہ پڑھ کے ہمارا گھر پہنچنا مشکل ہو گیا, ایسی جلسل بارش ہو گئی اور تسلسل سے جاری رہی کہ اگلے ہفتے پھر وہی صحابی آ کے اسی طرح سامنے دروازے پہ کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ دعا فرمائے کہ بارش تھم جائے, اب اتنی بارش ہو رہی ہے کہ ہمارے گھروں کے بہ جانے کا خطرہ ہے, مویشیوں کے ہلاک ہو جانے کا خطرہ ہے, ہماری کھیتی باڑیاں اجڑ جانے کا خطرہ ہے. پھر آپ نے دست اقدس اٹھا دیا, اللہم حوالینا لا علینا, اللہم حوالینا لا علینا, اے اللہ اس بارش کو ہمارے شہر کے ارد گرد بھیج دیجئے, اب ہم پر نہ کیجئے, ہمارے آس پاس کے علاقوں میں نزول فرما دیجئے. وہ بادل وہاں سے سرک کے پھر ادھر ادھر منتشر ہو گئے. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب ان کے زمانے میں بارش رکی اور قحط کا سلسلہ ہوا, بڑی پریشانی ہوئی, تو منبر پر حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا اور سب کو جمع کیا اور اللہ پاک سے دعا کی, اے اللہ جب آپ کے نبی حیات تھے تو ہم ان کے واسطے وسیلے سے دعا کرتے تھے, نزول برسات کے بارش نازل ہو جاتی تھی, اب آپ کے عم محترم کو, آپ کے چچا کو ہم آپ کے دربار میں پیش کرتے ہیں کہ ان کی برکت سے بارش کا نزول فرمائیے, اور بارش کا نزول ہوا. کچھ حضرات کا یہ ایک کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک تو آپ کا وسیلہ دیا جا سکتا تھا, لیکن وصال کے بعد آپ کا وسیلہ نہیں دیا جا سکتا, اور وہ واقعہ یہی بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ والا کہ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے دعا کی, حضور کے وسیلے سے نہیں کی. ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے سنا, اساتذہ کرام نے جب یہ حدیث پڑھائی اس کے اندر وضاحت یہ فرمائی کہ اصل اگر دیکھا جائے حدیثوں کے اندر, دیکھیں نا صرف الفاظ کو نہیں دیکھا جاتا, ان کی گہرائی تو اترا جاتا ہے. وضاحت یہ فرمائی کہ در حقیقت حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے جو اللہ پاک سے بارش طلب کی گئی, اگر اس پہ دیکھا جائے تو وہ واسطہ وسیلہ بھی سیدنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ان کو منبر پہ بٹھائے سے لے گئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. جب اتنی بڑی برکت موجود تھی کہ چچا جو باپ کے برابر ہوتے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تو نسبت ہی وہاں بھی کارگر ہوئی نا, اس نسبت کی وجہ سے ہی آپ کو وہاں بٹھایا گیا اور دعا کی گئی, تو برکت تو حضور ہی کی شامل ہو گئی, اصل وسیلہ تو حضور والا ہی آ گیا. تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں آپ کے دنیا میں ہوتے ہوئے بھی اور آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی دعا کے اندر اگر آپ کا وسیلہ دیا جائے تو اس میں کوئی شرک بھی نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں، کوئی مضائقہ بھی نہیں، بلکہ مستحب کے درجے میں ہے۔ ہاں، وسیلے کو واجب سمجھنا، ضروری سمجھنا کہ جی وسیلے کے بغیر دعا ہی نہیں ہوگی، یہ درست نہیں ہے۔ تو چند چیزوں کی وضاحت ہو گئی۔ وسیلے کو اثر سمجھنا کہ اصل پر تاثیر وسیلہ ہی ہے، یہ صحیح نہیں۔ وسیلے سے ہی مانگنا، یہ صحیح نہیں۔ اللہ سے مانگنا اور زبردستی نہ سمجھنا کہ جب وسیلہ دے دیے گا تو اب یہ چیز ہوگی ہی ہوگی، یہ ضروری نہیں۔ اللہ پاک کے اختیار میں ہے، وہ چیز چاہیں فرمائیں، وہ چاہیں اس سے بہتر عطا فرمائیں، وہ چاہیں کسی شر سے بچا لیں، یہ اللہ کے قبل قدرت میں ہے۔ دوسری بات، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کے اپنے ریاضت، مجاہدے، کوششیں، قوتیں، صلاحیتیں وہ کرتا ہے اور اس کو وہ نتائج حاصل نہیں ہوتے جو کسی اللہ والے کے واسطے سے ایک پلک جھپک کے اندر حاصل ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے جو واقعات مذکور ہیں وہ اس بارے میں بڑی ایک واضح دلیل ہے۔ ملکہ بلقیس، ان کی جب مخبری ہوئی دربار سلیمانی میں اور ہدہد نے آ کے بتایا کہ میں نے ایک ایسی قوم کو پایا، وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس، ایک خاتون ہے، بادشاہ ہے، بڑی اس کی عزت ہے، بڑی اس کی سلطنت ہے اور اس کا ایک عرش ہے، تخت ہے، اس پہ بیٹھی رہتی ہے، بڑے اس کے وزرا سپرا ہیں اور وہ خود عورت اور اس کی قوم سجدہ کرتے ہیں سورج کو، یسجدون للشمس، شمس کے پجاری ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے پاس خط لکھ بھیجا اور اس کو حکم دیا، اس میں لکھ دیا انہم من سلیمان و انہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ و اتونی مسلمین، کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے بسم اللہ سے شروع کیا جا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ سب کے سب مطیع فرما بردار بن کے آ جاؤ، مجھ پہ کوئی چڑھائی نہ کرنا۔ اب ملکہ نے جو مشورہ کیا اپنے احباب میں، وزرا سفرا میں، کہ اس خط کا جواب کس طرح سے دیا جائے۔ قوم جنگجونی تھی ان کی، بہت مہذب، خاموش طبیعت، ٹھنڈے لوگ اور بڑی شائستہ زندگی گزارنے والے عیش و عشرت میں۔ اب یہ خط جب ملا اتنا دھمکی آمیز اور پرندے کے ذریعے ملا کہ پرندے نے آ کے محل میں ڈال دیا، ان کے تو آسانی خطا ہو گئے، اور سورج کے پجاری تھے تو یہ لوگ تو جو اس طرح کے بتوں کے پجاری، سورج کے پجاری ہوں، ان چیزوں سے بہت ہی زیادہ لرزا و ترسا رہتے ہیں۔ تو خوف تاری ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ مشورہ کیا گیا، کچھ نے کہا کہ جی ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ملکہ سمجھدار تھی، انہوں نے کہا کہ بادشاہوں کا دستور یہ ہے کہ جب وہ کہیں کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو پھر وہ پوری بستی اجاڑ بجاڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کچھ ہدایا، تحائف، سونے، چاندی، جواہرات، زیورات، یہ چیزیں بھیجی جائیں اور اس سے ان کو مرعوب کر کے مسخر کرنے کی کوشش کی جائے کہ ہم پہ چڑھائی نہ کریں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو آ کے حدود نے ساری باتیں بتا دی کہ ڈرے تو ہیں لیکن ساتھ میں آپ کو متاثر کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح آپ کے لیے ہدایت ہائی بھیجے جا رہے ہیں۔ پوری پوری ساری وہاں پہ لفظ بلفظ رپورٹنگ ہو گئی۔ اب انہوں نے اپنے ذہن اور گمان کے مطابق بڑے جواہرات، سونے، زیورات، نہ جانے کیا کیا چیزیں تیار کر کے بھیجی کہ جب ان کے دربار میں پہنچیں گی تو دنیا میں ایک ذریعہ ہے کسی کو متاثر مرعوب کرنے کا کہ مال دولت، سونا چاندی، کس سے متاثر ہو جائیں گے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پورا اپنے جنات کو حکم دے دیا کہ محل سجا دو، ایسا سجاؤ کہ آنکھیں خیرہ ہو جائیں، سونے کا پورا فرش بنا دیا، درخت عالیشان جواہرات کے کھڑے کر دیے، کے دخول کا راستہ، نکلنے کا راستہ، ساری چیزیں ایسی میلوں میل سے کہ اس دنیا میں انسان تصور ہی نہیں کر سکتا. اب وہ وہاں سے لداوے شداوے لے کے ان کے وزراء سفارا جب پہنچے ہیں اس انداز سے کہ جی ہم ان کو یہ دے کے خوش کر دیں گے، جب وہاں پر ان کے استقبال شروع ہوا، انہوں نے پاؤں رکھے ہی محل کے چوکھٹ پر، ان کے تو آسانی خطا ہو گئے کہ ہم جو سونے چاندی تھیلوں میں بھر کے گفٹ پیک بنا کے لائے ہیں اس کے لیے کوئی اوقات ہی نہیں ہے. یہاں تو فرش ہی میلوں میل سونے چاندی کے بنے ہوئے، اور مزید ان کو اس کی حقارت دکھانے کے لیے گھڑے گھوڑے اس نے بنوا دیا. حضرت سلیمان نے گھڑے سونے کے فرش کے اوپر کھڑے ہوئے، اس پہ چارے بھی کھا رہے ہیں، گرا بھی رہے ہیں، ہر منہ دوسری بہ رہے ہیں، سارا کام اس کو ہو رہا ہے. اب ان کو اپنے وہ ہدایا کے تھیلے پھینکنے چھپانے مشکل ہو گئے کہ ان کو کس طرح ہم چھپائیں کہ جی اتنے بڑے دربار میں جس کے فرش سونے چاندی کے بنے ہوں ان کے لیے ہم ہی ہدایا لے کر آئے ہیں. تو روایات میں آتا ہے کہ جلدی جلدی انہوں نے موقع پا کے نظریں بچا بچا کے تو تھیلے سائڈوں میں پھینکنے شروع کیے، ہدایا تحائف کیا. ایسی ہیبت تاری ہوئی کہ کہاں ہم جو نا اس نے ان کے لیے ہدایا لائے ہیں. تو بہرحال وزرا نے ساری ملاقات کے بعد جا کے صورتحال بتائی، ملکہ بھی سمجھ گئے کہ یہ شخصیت کوئی معمولی شخصیت اور ہستی نہیں ہے، اللہ پاک کی کوئی مقرب ہستی ہے. اب ملکہ کو طلب کیا گیا تو پوچھا دربار میں کہ اس کا عرش کون لا سکتا ہے میرے پاس. حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا تو کس ایک نے کہا کہ میں لے آؤں گا قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ کی نشست برخاست ہو آپ مجھے اتنی مہلت دیجئے کہ آپ کی نشست برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا. قال الذي عند علم من الكتاب ان اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، ایک ہستی نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، ان اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، میں آپ کے پاس اس تخت کو ایک پلک جھپک کے اندر لے آؤں گا کہ آپ کی پلک جھپکے گی اس سے پہلے آ جائے گا. اور وہی ہوا کہ وہ تخت سامنے حاضر ہو گیا. فلما رآه مستقر عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ ملکہ کا تخت اپنے پاس حاضر دیکھا کہ کھڑا ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ مجھے آزمانا چاہتے ہیں کہ کیا میں اس اتنی قوت کے اوپر، اس روحانی طاقت کے اوپر گھمنڈ کرتا ہوں یا شکر گزار بنتا ہوں. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ادریس صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ بڑے بلند پائے بزرگ استاد تھے، انہوں نے ہمیں بنوری ٹاؤن میں جلالین شریف پڑھائی. تو جب یہ واقعہ پڑھا رہے تھے حضرت نے اس واقعے میں فرمایا کہ وہ شخصیت کا جس کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں پلک جھپکتے میں لے آؤں گا اس کو، وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہی تھے. ان کے دیو ہیکل جن نے تو کہا تھا کہ جی میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا، انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپک میں لے آؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آتا ہے کہ قال الذي عند علم من الكتاب، اس ہستی نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، میں آپ کی نگاہ پلٹنے تک اس کو لے آؤں گا. تو علم کتاب جس ہستی کے پاس تھا تو خود حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، وہ پلک جھپک میں لے آئے. تو یہ ایک اسپرچل پاور اس کو کہہ لیجیے، روحانی قوت طاقت، وہ لے آئے. اور پھر جب ملکہ حاضر ہوئی تو حضرت نے فرمایا نکر الا عرشہ، اس کے عرش اس تخت کو تھوڑا سا تبدیل کر دو، اس میں ہیر پھیر کر دو، تبدیلیاں کرو کہ پھر دیکھو پہچانتی نہیں پہچانتی. جب وہ خاتون آ گئی ملکہ بلقیس، پوچھا اہا کدا عرش، یہ نہیں پوچھا کہ یہ تمہارا تخت ہے، اہا کدا عرش، تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے کیا؟ اب اس میں ریزیمبلنگ تو بہت تھی کہ بالکل وہ اس کے تخت جیسا، پر تھوڑی بہت اس میں تبدیلی کی گئی. اور پھر حضرت سلیمان نے پوچھا آہا کا عرش، یہ اس طرح کا عرش ہے آپ کا بھی، تخت اسی طرح کا ہے؟ قالت کأنہ ہو، وہ بھی بڑی دانا سمجھدار تھی، جواب دیا کأنہ ہو، ارے یہ تو بالکل وہی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اس جیسا ہی ہے، کأنہ ہو، یہ تو ایسا لگ رہا کہ وہی ہے. تو پہچان گئی تو اور متاثر ہوئی کہ ہم چلے ملنے یہاں پہ، ہمارا تخت ہم سے پہلے یہاں پہنچ چکا ہے. اب حضرت نے جن کو محل کے اندر دورہ کرانے کا انتظام کر رکھا تھا تو وہ واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بہت ہی شفاف صاف ستھرا پانی اور اس کے اوپر قواریر، یعنی اتنا شفاف شیشہ کہ اتنا ٹرانسپیرنٹ کہ دیکھنے میں لگتا ہی نہیں کہ یہ یہاں کوئی چیز ہے. اس کے سمجھے فزکس وہاں پہ بالکل مائنس ہو گئی، وہ بالکل لکوڈ لگ رہا ہے اس کے ساتھ ہی کہ پانی میں دم پانی اور شیشے کو فرق ہی نہیں محسوس ہو. اب جب اس کے پاس کراس کرنے کے لیے ان کو لے کے آئے گھمانے کے لیے، اس سمجھے نہر کو یا جھیل کو پار کرنا تھا، تو انہوں نے اپنی وہ زیر جامع جو جیس پہن رکھی جس کو پر کیا کہ پاؤں بھیگیں گے پاؤں اس میں اتاروں، تو انہوں نے فرمایا انہوں سے رحم مر رد من قواری. یہ تو شیشے کے بالکل بنائے ہوئے بہترین راستے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اب اور زیادہ شرمندہ ہوئی، ظاہر ملکہ ہے، ایک زمانے سے ان کی حکومت چلی آ رہی خاندانی، اب اپنے سے سپیریئر، وہ سپیریئر بھی اتنے کہ وہ چیزیں کہ انہوں نے اپنے طور پہ جتنا لگژریس کر سکتی تھی وہ سب کچھ اپنے اس میں کیا ہوتا، لیکن وہ ساری چیزیں جو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں یہ سوچ سے بہت ماورا، بہت بلند. تو دل میں تو پہلے ہی متاثر ہو ہی جا رہی تھی، ہو ہی جا رہی تھی، پھر بالآخر کہہ دیا کہ اب میں سلیمان کے رب پر ایمان لانا چاہتی ہوں، اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئی، ایمان قبول کر لیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے اندر مختلف قوتیں، طاقتیں، وہ ساری کی ساری چیزیں شریعت کی تکوین کی مختلف طریقوں سے عطا فرمائی ہیں. کسی میں اتنی قوت عطا فرمائی کہ وہ کیا سے کیا کر سکتا ہے، ہر ایک کا اپنا ٹیلنٹ ہے، ہر ایک کے اندر اپنی قوت صلاحیت ہے. ہاں، ان قوتوں کو، ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانا انسان کا کام ہے، دنیاوی معاملات میں بھی اور دینی معاملات میں بھی. قوتیں اللہ نے وضعیت کر دی، یعنی انسان کے دماغ میں، انسان کے جسم میں صلاحیتیں، قوتیں بہت ساری رکھ دی. اب وہ عمل کرنے والے پر منحصر ہے کہ ان قوتوں کتنا زیادہ وہ روح عمل لاتا ہے. جس طرح آپ لوگ سائنس میں دیکھتے ہیں، جتنی ریسرچ ہوتی ہے سائنس میں، ریسرچ ہو رہی ہے، کہیں جا کے اس کا اسٹاپ نہیں ہوتا، اینڈ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ ریسرچ اینڈ ہو گئی. ہر لمحے مزید ریسرچ بڑھتی رہتی ہے اور ان کو اس کے مطابق ریزلٹس آگے بہتر سے بہتر ملتے رہتے ہیں. اسی طرح تصوف کی دنیا، عمل کی دنیا، اعمال کی دنیا، روحانی ایمانی قوت کی دنیا، یہ بھی اسی طرح ہے کہ یہ بڑھتی رہتی ہے. اور چند چیزیں کیا بلکہ بے شمار چیزیں وہ سینہ بسینہ ہوتی ہیں، سینہ بسینہ صحبت کے ذریعے، تعلق کے ذریعے، انسان کی نشست و برخاست کے ذریعے یہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں. آخر اللہ والوں کی جو للہیت ہوتی ہے وہ کیسے منتقل ہوتی ہے؟ ان کے پاس بیٹھ کر، ان کے ساتھ رہ کر. اور پھر جو جتنا زیادہ اپنے شیخ کے قریب ہوتا ہے، آپ بھی دیکھیے کہ اس کے اوپر اس کا پرتو پڑنے لگ جاتا ہے اپنے شیخ کا، چاہے شکلوں میں کتنے فرق کیوں نہ ہو، لیکن مرید جتنا اپنے شیخ کے اندر ڈوبتا چلے جاتا ہے، اس کی گفتگو میں، اس کے انداز نشست و برخاست میں، اس کے خود بخود عکس آنے لگ جاتے ہیں. یہ چیزیں روحانی اس میں منتقل ہو رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں لگتا، نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وہ چیزیں وہاں خود بخود اللہ پاک منتقل کر رہے ہوتے ہیں. یہ صلاحیت عکس یعنی کیچ کرنے کی صلاحیت، وہ چیز اپنے اندر لینے کی صلاحیت بھی اللہ نے رکھی ہے. اللہ نے انسانیت کے اندر یہ رکھا ہے کہ وہ گیو اینڈ ٹیک، چیزیں لیتا بھی ہے دیتا بھی ہے، کہیں اس کا فیض جاری ہوتا ہے، کہیں وہ کسی سے فیض لے رہا ہوتا ہے. دینی فیض تو ظاہر اہل اللہ کرتے ہیں، لیکن ہر شخص دنیا میں جو بھی ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی کے فیض کا ذریعہ بنا ہوا ہے، کہیں وہ کسی کو فیض دے رہا ہے. کوئی بھی شخص، ٹیکسی ڈرائیور ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے پیسے لے کر پہنچا رہا ہے لیکن دوسرے کو فیض کا ذریعہ ہے، وہ فیض پہنچا رہا ہے. اگر حلال طریقے سے کام کر رہا ہے وہ فیض رسا، اس کا فیض لوگوں تک پہنچ رہا ہے. یہ سب فیض کہلاتے ہیں. کسی نے درخت لگا دیا، اس درخت کے ذریعے جس چیز کو صاحب مل رہا ہے اس کا فیض پہنچ رہا ہے. تو ہر شخص اپنی جگہ فیض رساں بنے، فیض پہنچانے والا بنے. تو اب یہ صلاحیتیں جو میں نے کہا، کسی کی پلک جھپکتے میں کسی منتقل ہو جاتی ہیں، کسی کی بہت زمانے منتقل ہوتی ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر سنایا کرتے تھے، کہ حضرت کی خدمت میں ایک مرید آئے بیعت ہوئے، حضرت نے فوراً بیعت بھی کیا، فوراً خلافت بھی دے دی، خلافت دے کے ان کو ان کے علاقے بھیج دیا۔ دوسرے مرید کو شکوہ ہوا کہ جی میں تو اتنے زمانے سے حضرت کی خدمت میں بیٹھ رہا ہوں، حضرت نے ابھی تک وہ نہ خلافت دی نہ میری اصلاح کا مکمل ہوئی۔ تو الگ میں پوچھا کہ حضرت یہ کیا وجہ ہے، وہ تو پہلی مرتبہ آئے، آپ نے ملاقات کی، ملاقات کر دی، خلافت سے بھی نواز دیا اور مرید بھی کر لیا۔ تو حضرت نے بتایا کہ گیلی لکڑی اور سوکھی لکڑی، خشک لکڑی اب اس کو خشک کرنے کی ضرورت نہیں، فوراً اس کے اندر ماچس کی تیلی دکھاؤ، آگ بھڑک جاتی ہے، لگ جائے گی، لکڑی جل جائے گی۔ گیلی لکڑی تر ہے، اس کو خشک ہونے میں وقت لگے گا، پہلے وہ خشک ہوگی، خشک سے مطلب اس کے اندر کی جو کیفیات ہیں وہ ختم ہوں، غرور، تکبر، حسد، کینہ، بغض، ضد روحانی بیماریاں ساری ختم ہوں، پھر اس کے اندر چنگاری اثر کرے گی، لکڑی سوکھ جائے گی، تب جا کے پھر وہ کسی قابل ہوگی۔ تو یہ فرق ہے صلاحیتوں میں بھی کہ جو فیض پا رہے ہوتے ہیں ان کی صلاحیتیں بھی مختلف ہوتی ہیں، اور جو فیض پھیلا رہے ہوتے ہیں ان کی صلاحیتیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ لیکن جب تک انسان زندہ ہے، جتنا لوگوں کے لیے فیض رسا ہے، اللہ کو ایسا شخص پسند ہے، نرم مزاج، لوگوں کے ساتھ شفیق، رحیم، کریم، یہ اللہ کو پسند ہے کہ بہت زیادہ نرم مزاج ہو، مشفق ہو، خدمت گزار ہو، اللہ پاک ایسے شخص کو پسند فرماتے ہیں۔ مستجاب الدعوات، دعاؤں کو قبول ہونے والا انسان، لوگ بڑے بڑے وظائف ڈھونڈتے ہیں کہ جو مستجاب الدعوات بن جائیں، مستجاب الدعوات ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کی دعائیں رد نہ ہو، اللہ کی طرف سے قبول ہی ہوں۔ تو جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ مستجاب الدعوات بننے کے لیے، رزق حلال ہو اور انسان گناہ کبائر و صغائر سے بچتا ہو، وہی ایک بنیادی شرط کہ انسان پابند صوم و صلاۃ وغیرہ وغیرہ ہو۔ لیکن ایک مختصر سا جو حدیث کے اندر ایک راز ملتا ہے مستجاب الدعوات بننے کا، وہ یہ کہ جو مومن دن میں کم از کم 27 مرتبہ اور مومنین مومنات کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے، مغفرت کا عمل خود اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، لیکن جب تک اس دنیا میں انسان جی رہے ہیں، ان کو ایک دوسرے کا ذریعہ بنا دیا کہ تم دعائیں مغفرت کرو گے، تمہارے درجات بلند ہوں گے، تمہاری دعاؤں کی وجہ سے کتنے لوگوں کی مغفرت بخشش ہوگی۔ کسی کے لیے فرمانے کیسے کیوں نہ ہو، 40 لوگ اس کے انتقال کے بعد اس کی گواہی دے دیں گے، اچھا انسان تھا، اللہ اس کو بخش دیں گے۔ کسی روایت میں آتا ہے اس کے پڑوسی اڑوسی اس کے انتقال کے بعد اس کی تعریف کرتے ہیں، بڑا شریف انسان تھا، بڑا بے ضرر تھا، بڑی ہماری مدد کرتا تھا، بڑا خوش اخلاق تھا، اڑوس پڑوس کے لوگوں نے تعریف کر دی، حالانکہ اللہ جانتے ہیں کیسا تھا، اللہ بخش دیں گے۔ کسی کے لیے فرمایا کہ 3 صفحے جنازے میں ہو جائیں اور وہ نماز جنازہ پڑھ دیں، تو نماز جنازہ شفاعت ہوتی ہے، اللہ اس کو بخش دیں گے۔ تو یہ فیض رسانی، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کا وسیلہ بننا، ذریعہ بننا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ وسیلہ صرف دعا کی حد تک، اپنے مطلبوں کی حد تک نہیں، بلکہ جتنا انسان دوسروں کا کام آنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ پاک پھر خود وسائل پیدا فرما دیتے ہیں، اور اس کے لیے بہت سے وہ ناممکن کام جو ناممکن نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کو اللہ پاک ممکن بنا دیتے ہیں۔ تو اچھے انسان، اچھے لوگ، وہ ہمیشہ ذریعہ بنتے ہیں اچھائیوں کا اور نیکیوں کا۔ اور ہمارے پیارے آقا حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہنے ہی کیا کہ سید المرسلین، امام الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم الامام، خاتم الانبیاء والمرسلین، سارے سمجھیے کہ بعد خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر کہ سب چیزیں آپ پر، اللہ کے بعد جتنے بھی کمال و فضائل ہیں وہ سب کے سب آپ پر ختم ہیں، آپ کے علاوہ کسی کو وہ چیزیں نہیں دی گئی جو آپ کو عنایت فرمائے گی۔ لیکن کتنے مخلوق کے لیے فیض رساں، مدد کرنے والے کے، ایک شخص نے آ کے سوال کیا، اللہ کے رسول کھانے پینے کو چاہیے، کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے آپ سب کچھ بانٹ کے فارغ ہو چکے تھے، فرماتے ہیں کہ جاؤ میرے نام پر مدینے کے بازار سے جتنی تمہاری ضرورت کے سامان ہے، سودا سب گھر کا جو تمہیں چاہیے لے لو، لکھا دو محمد کے نام پر، جب میرے پاس پیسہ آئے گا میں تمہارا ادھار چکا دوں گا۔ حالانکہ آپ اشارہ فرماتے تو وہ اللہ نے کتنی مرتبہ آپ کو وہ پیشکش فرمائے حضرت جبریل کے ذریعے آپ حکم فرمائیے کہ آپ کے لیے پورے پورے پہاڑ مدینے کے ہم سونے میں تبدیل فرما دیں. اور آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پاک احد کے پہاڑ کو بھی میرے لیے پورا سونے کا بنا دیں تو تین راتیں مجھ پر نہیں گزریں گی. میری خواہش ہوگی کہ میں تین رات سے پہلے پہلے پورے پہاڑ کو تقسیم کر دوں, لوگوں میں بانٹ دوں, تقسیم کر کے برابر کر دوں. یہ فیض رسانی ہے. تو دیکھیے یہ وسیلہ, ایک تو روحانی وسیلہ ہوتا ہے اور ایک وسیلہ یہ بھی ہوتا ہے جو انسان ایک دوسرے کا ذریعہ بنتا ہے, کام آتا ہے نا, یہ بہت بڑا وسیلہ ہوتا ہے. ہم جو آپس میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں, سلام بھیجتے ہیں, الفاظ کہتے ہیں, یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کا ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے ذمہ اپنے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ دینا ہے کہ صدقہ ادا کرے. آپ نے فرمایا کہ کسی کو سواری پر بٹھا دینے میں مدد کرنا بھی صدقہ ہے, کسی کے سواری کا سامان اٹھا کر اس کی سواری پر رکھوا دینا بھی صدقہ ہے, کوئی تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے, کسی سے مسکرا کے مل لینا بھی صدقہ ہے. تو اب یہ کتنی چیزیں عمومی ہو گئی. صرف مسجد میں آ کے پانچ وقت نماز پڑھ لینا ہی ساری فلاح کا ذریعہ نہیں. یہ تو ٹھیک ہے کہ ایک ہماری لگوں میں دوڑتے ہوئے روحانی خون کے لیے پاور اسی سے ملتا ہے, لیکن عمومی جو دنیا ہماری زندگی کی اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ ہمیں سکھائی گئی ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے تم وسیلہ خیر بنو, نیکی کا وسیلہ بنو, نیکی کا ذریعہ بنو, کارآمدگی کا ذریعہ بنو. دو لفظ ہی بول دو کسی نے, میٹھے بول بول دو کہ جس سے اس کی تسلی تشفی ہو جائے, تو یہ بھی تمہارے دو الفاظ اس کے لیے رحمت ہے. ہر موقع پر کتنی پیارے تعلیمات ہیں. کوئی بیمار ہے اس کے پاس جاؤ, اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھو, اس کو اچھے الفاظ کہہ دو. فرماتے ہیں کہ تم اس کی موت کو تو نہیں ٹال سکتے, لیکن تمہارے وہ میٹھے دو بول اس کی طبیعت کے بوجھل پن کو کم کر دیں گے, اس کی خوشی میں اضافہ کر دیں گے. دعا دو اس کو, لا باس طہور انشاءاللہ, فکر مت کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, طہور انشاءاللہ, ٹھیک ہو جاؤ گے تم انشاءاللہ اللہ نے چاہا. اور حقیقت بات یہی ہے کہ انسان کے وہ دو میٹھے بول وہ انسان کو سہارا دیتے ہیں. تو ہم وسیلہ خیر بنے, نیکی کا وسیلہ بنے, ذریعہ بنے, اس سے اللہ پاک بھی خوش اور آخرت میں پھر کسی بھی منصب پر ہمیں فائز فرما دیں گے. اور خوش اخلاقی تو وہ عمل ہے کہ بڑے بڑے تہجد گزار, عبادت گزار, پنج وقتہ صوم و صلات کے پابند, نماز, روزہ, تہجد, لیکن اگر اخلاق خراب ہیں, زبان کڑوی ہے, تو یہ تمام عبادات اللہ کے دربار میں رائگا جانے کا خطرہ ہے. اخلاق اچھے ہیں, دل صاف ہے, کینہ نہیں ہے, زبان کڑوی نہیں ہے, اخلاق میں بد اخلاقی نہیں ہے, بد مزاجی نہیں ہے, لیکن عبادات میں متوسط ہے, بہت کوئی تہجد گزار نہیں, مناسب ہے, تو آخرت میں بڑے بڑے اولیاء سے آگے مرتبہ لے جانے والا بن جائے گا. انک لعلی خلق عظیم, آپ بہترین اخلاق پر فائز کیے گئے ہیں. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک, اگر آپ سخت مزاج ہوتے, تنخو ہوتے, بد مزاج ہوتے, سب لوگ آپ سے جان چھڑا کے دور ہو جاتے, لانفضوا من حولک, سب آپ سے دور ہو جاتے. لیکن آپ کے اخلاق کریمہ, کہ آپ نے اپنے اخلاق کریمہ کے ذریعے سے لوگوں کو دین کے قریب فرمایا, کڑوے کڑوے گھونٹ پیے, گالیاں سنی اور پتھر کھائے, چوٹے کھائے, پھر بھی ان کو صدا اور دعا دیتے رہے, اور پھر دیکھتے دیکھتے جب دنیا سے تشریف لے گا تو کتنے عشاق محبین کی ایک پوری کی پوری جماعت تیار فرما دی کہ جو سب آپ کے لیے بے قرار تھے اور آج تک ہی بے قرار ہیں. تو بہرحال مختصرا یہ کہ جو وسیلہ کا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ پاک نے وسیلہ ایک سلسلہ رکھا ہے, روحانی سلسلہ ہوتا ہے, اور ہمارے ارد و گرد بہت سارے عالم ہیں, ہم سے پوشیدہ ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے, فضاؤں میں اور ہمارے گھروں میں, ہمارے سامنے در سمجھے قبرستانوں میں, درختوں میں, ہر ایک کے اپنے اپنی دنیا اللہ پاک نے بسا رکھی ہے. اور جو اللہ نے اس کو نیچر دیا, جو مزاج دیا ہے, وہ مخلوق اسی مزاج میں, اسی نیچر میں خوش ہے. پرندوں کو دیکھیے, ان کو آپ نرم نرم بستر گدے پہ سلا دیجیے, ان کے لیے بیکار ہے, لیکن ایک درخت کے اوپر اس کو سکون ملے گا, ٹہنی پہ پوری رات بیٹھ کے سوئے گا. اس پرندوں کو آپ اپنے اولاد کتنا لاٹ پیار سے نرم بستر, مخملی بستر, اے سی چلا کے سکون سے رکھیں, تو اس کے لیے وہ قید خانہ ہے, اذیت ہے اس کے لیے. انسان کو کہہ دیجیے کہ ایک گھنٹے درخت پہ بیٹھ جائے, انسان اکتا جائے گا, گر جائے گا, ڈانگیں شل ہو جائیں گی. پرندے کو آرام اسی میں ملتا ہے ڈال کے اوپر بیٹھ کے, اسی دنیا میں رہ رہے ہیں وہ بھی, لیکن عجیب اللہ کی شان ہے. اور جنگلی جانور ہیں, جھاڑ جنگاڑ میں رہ کر ان کو سکون ملتا ہے, راحت ملتی ہے, نہ بجلی ہے نہ پانی کچھ نہیں, لیکن ان کے راحت کا سامان وہی ہے, جھاڑ جنگاڑ میں انہوں نے اپنے ٹھکانے بنا رکھے, وہاں رہ رہے ہیں. تو اس دنیا میں دیکھ لیجئے کہ کتنا فرق ہے. اللہ نے جس چیز کی نیچر میں جو چیز ڈال دی اس کو اسی چیز میں سکون ملے گا, وہی اس کا ٹھکانا ہوگا, وہی اس کا کھانا پینا ہوگا, وہی رہنا سہنا ہوگا. اس سے آپ ہٹانا چاہیں گے لاکھ کوشش کر دیجیے کچھ نہیں ہوگا. لیکن انسان کو دیکھیے کہ اس میں کتنی ویریشن ہے. ہزار ہر سال آپ دیکھ لیجئے ماضی کے, جس مخلوق کی اللہ نے جو فطرت بنا دی وہ دس ہزار سال پہلے بھی پرندہ اگر گھونسلے میں رہتا تو گھونسلے ہی بنائے گا آج بھی. ایسا نہیں ہوگا دس ہزار سال پہلے وہ فلیٹ میں رہتا تھا, اس سے پہلے بنگلوں میں رہتا تھا, اس سے پہلے پہاڑوں میں رہتا تھا, نہیں. دس ہزار سال پہلے بھی وہ جس طرح گھونسلے میں رہتا گھونسلے میں رہے گا. انسان کو آپ دیکھیے اس میں تبدیلی آتی ہے. اس کو اللہ نے اتنی خوبیاں اتنی صلاحیتیں دی ہیں, قسم قسم کے گھر بناتا ہے, یہ پرندوں کی طرح اڑ سکتا ہے, یہ مچھلیوں کی طرح پانی میں تیر سکتا ہے, یہ ہواؤں میں اڑ سکتا ہے, یہ پہاڑوں میں گھر بنا سکتا ہے, یہ بلند و بالا عمارتیں قائم کر سکتا ہے, اپنے لیونگ سٹائل کو بدل سکتا ہے, اپنے کپڑوں کے اندازوں کو بدل سکتا ہے. پیدا سب انسان ایک جیسے ہو رہے ہیں, لیکن ہر زمانے میں سو سال میں بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں. احرام مصر کو دیکھ لیجیے, وہ دور کی بات ہے, خود ہمارے مکی کے قبرستان کے مزارات کو, وہاں کی قبروں کو دیکھ لیجیے, کتنی لوہالاٹ مضبوط چٹانوں کی بنی ہوئی. اور اب کی قبریں دیکھ لیجیے کہ آپ دو مہینے پہلے بنا کے ہیں, تین مہینے بعد جا کے دیکھے تو وہ ساری ڈھائی ہوئی ہوتی. اور اس وقت آپ دیکھ لیجیے اس وقت کے مقبرے مزارات جو مکی میں بنے ہوئے, اور اس سے پہلے قوم عاد و ثمود کے جو پہاڑوں میں مکان بنے ہوئے ہیں جن کا قرآن میں ذکر آتا ہے, آج تک وہ مکان ایسے کھڑے ہوئے. تو انسان کے اندر طبیعت میں اللہ نے جدت, فکر, نئی نئی جستجو, نئی تلاش, نئے انداز رکھے ہیں. اور ہر خطے کا الگ مزاج ہے. ایک شخص ہے کہ اس کو لال بیگ دیکھ کے جھرجھری چڑھ جائے گی, اور خواتین تو ہماری چھپکلی سے ان سے کیسا ڈرتی ہے کہ وہ اس کمرے میں نہیں گھسی نہ چھپکلی بیٹھی ہوئی لال بیگ ہو. اور ایک مخلوق ایسی ہے کہ ان کو پکڑ پکڑ کے کھا رہی ہے, اس کو زندہ بھی کھا رہے ہیں, اور وہ ساری چیزیں کھا رہے ہیں, ان کو فرق نہیں پڑا, بڑا ذائقہ آ رہا ہے. تو یہ انسان کے مزاج میں جو ایک اللہ نے عجیب و غریب رنگ رکھے ہیں, انسان میں بہت سمجھے کہ ذہن کے اندر شر خیر ساری چیزیں ہیں. جو جس ڈائریکشن میں چل پڑے اللہ اس کی طرح اسی کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. لیکن اپنی ہدایت نازل فرما دی, کیا خیر ہے, کیا شر ہے, کیا مفید ہے, کیا مضر ہے. ثم ہدینا النجدین, ہم نے اس انسان کو نجدین دکھا دیے, دونوں راستے دکھا دیے, دائیں کا بھی بائیں کا بھی, اچھا بھی برا بھی. حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, کیا انسان پر وہ وقت نہیں گزرا کہ وہ قابل ذکر شاہی نہ تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, ہم نے انسان کو ایک خون کے بوند سے پیدا کیا. نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم اس کو آزمانے کے لیے سمیع اور بصیر بناتے ہیں, وہ سنتا ہے, وہ دیکھتا ہے. پھر وہ دنیا میں آنے کے بعد یا تو شاکر ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے. شاکر مانے مومن, یا وہ نافرمان باغی. اکثر میں غور کرتا ہوں اور اپنے طلبا سے بھی کہتا ہوں کہ اگر صرف دو چیزیں انسان کی خدا نہ خواستہ پیدائشی طور پہ نہ ہوں یا بعد میں لے لی جائیں, انسان کا پوری دنیا سے کمیونیکیشن ختم ہو جائے. ایک قوت بصارت اور ایک قوت سماعت, یہ دو ذریعے ہیں کہ جس سے ہم دنیا میں ڈوبے ہوئے موجود ہیں, ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, رابطہ ہے, تعلق ہے. تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ آنکھیں نہ ہو, کو دیکھتا نہیں کہ دنیا میں کیا ہے, کان نہ ہو سنتا نہیں کہ کیا ہے, ڈیف اینڈ ڈم جو ہوتے ہیں بےچارے, وہ دیکھیے وہ بالکل ان کی لائف میں بھی نہیں ہوتی, نہ دنیا کی کوئی چیز اپنے اندر عکس کر سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں. ہمارے خاندان میں ایک ننیال میں ایک بچہ تھا, ایسا دوست کا بھی انتقال ہو گیا. فائبر تو ٹھیک تھا لیکن وہ تھوڑا جب جب عمر بڑی ہوئی تو اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا تو بگڑ گیا، اس سے اس کی سماعت اور بینائی دونوں چلی گئی تھی. تو جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا تو وہ اتنی اپنے آپ کو اذیت دیتا تھا خود ہی، ظاہر نہ بول سکتا تھا نہ سن سکتا تھا، سن نہیں سکتا بولے گا کیسے، بولنے کی صلاحیت تو سننے سے آتی ہے. تو دیواروں پر ٹکرے مارتا رہتا تھا اور پوری اپنی پیشانی اس نے اتنا بڑا گومڑا کر لیا تھا یہاں پہ، بس زبردستی جو کھانا کھلا دیا سب کھلا دیا، دکھائی بھی اس کو نہیں دیتا تھا. تو انسان ان دو چیزوں سے سیکھتا ہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا. اتنی بڑی نعمت اللہ پاک کی ہیں یہ دو چیزیں کہ اس کے ذریعے سے ہم فیوز اخذ کرتے ہیں، یا برائی اخذ کرتے ہیں یا اچھائی اخذ کرتے ہیں، دیکھ کے بھی اور سن کے بھی. ایک چیز معنی سے تو پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے کہ بینائی نہیں سنوائی کام چل جاتا ہے، یا خدا نہ خواستہ سنوائی نہیں بینائی تو انسان گزارا کر لیتا ہے، لیکن دونوں چیزیں نہ ہو تو انسان کی زندگی ختم، کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ نے اس دنیا سے جڑے رہنے کے لیے ہمیں دو چیزیں عطا فرمائی، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ویسے تو ہر چیز ہی ایسی ہے، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو گن نہیں سکتے. ہر چیز ہی اللہ کی اتنی، یعنی سمجھیے کہ ہم رات دن سجدے میں پڑے رہیں تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. تو یہ بھی دیکھیے وسیلہ ہے ہمارا لرننگ کا، کہ ہم اس سے لرن کرتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو آگے ہمارے اندر صلاحیت بڑھتی ہے، تہذیب نفس پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر نفس کے مہذب بننے کے طریقے آتے ہیں، اچھائی سیکھتے ہیں، برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں بہرحال جتنے بھی دنیا میں اللہ نے وسائل بنائے ہیں ایک دوسرے سے مستفید ہونے کے، ان سب سے اللہ پاک ہمیں مستفید فرمائے، اور جو شر کے ذرائع ہیں، وسائل ہیں، ان سے اللہ پاک ہمیں حفاظت میں رکھے. ہم نہ ظالم بنے نہ مظلوم بنے، ہمیں اللہ پاک مظلوم بننے سے بھی بچائے، ظالم بننے سے بھی بچائے. اور اللہ پاک کے جتنے نیک بندے ہیں جو حیات ہیں اور جو دنیا سے جا چکے، ان کے فیوز و برکات سے اللہ پاک ہمیں مالا مال فرمائے. اہل اللہ جو دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو ان کے فیوز و برکات، بہرحال وہ ہماری اصلاح کا ذریعہ رہتے ہیں، اور ان کی برکتیں، ان کے فیوز، ان کی اصلاح، ان کے ارشادات، وہ ساری کی ساری چیزیں ہم تک منتقل ہوتی رہتی ہیں. کہ اگر قلبی تعلق قوی ہو تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک جتنے بھی معاملات ہیں وہ نسل بعد نسل منتقل ہو رہے ہوتے ہیں. جس طرح ایک انسان اس کے اندر جو سائنٹیفکلی کہ جب وہ آگے وہ اپنی جنریشن کو گروتھ کرتا ہے اور کنسیو کرتا ہے، تو جتنی کی جتنی فزیکلی اس کے اندر ایبلٹیز ہیں اور اس کے ہارمونز ہیں، وہ سائنس یہ کہتی ہے ساری چیزیں اس میں جائیں گی. جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں لازمی ہسٹری پوچھتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا تو آپ کے پیرنٹس میں تھا، شوگر تھی آپ کے پیرنٹس میں، بلڈ پریشر تھا، فلاں تھا، وہ پوری ایک ہسٹری پوچھتا ہے. وہ اسی لیے پوچھتا ہے کہ ان کی جو چیزیں بلڈ کے اندر ہیں وہ ساری ٹرانسفر ہوئی ہوں گی اولاد کے اندر بھی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اظہار ہو سکتا ہے. سیم اسی طرح جو روحانی دنیا ہے، جس اللہ والے سے انسان تعلق رکھتا ہے، اس کے فیوز، اس کے برکات وہ آگے منتقل ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر سرایت کر رہے ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ قوی ہو رہے ہوتے ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو مانچ کے رکھے اس میں قوت بڑھ رہی ہوتی ہے، اور اگر اپنے آپ کو منجائی نہ کرے وہ آہستہ آہستہ منیمائز ہو رہے ہوتے ہیں، کم ہو رہے ہوتے ہیں. دعا فرما لیجیے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله ہمارے زندگی بھر کے تمام صغائر و کبائر معاف فرما دیجئے، ہمارے چھوٹے بڑے جان کر بھول کر خفی علانیہ ظاہری باطنی جتنے بھی گناہ ہیں سارے کے سارے معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے زندگی بھر کی جو ٹوٹی پھوٹی چھوٹی موٹی نیکیاں ہیں سارے قبول فرما لیجئے. ہمیں یا اللہ دنیا میں بھی رسوا نہ فرمائیے، برزخ و آخرت میں بھی رسوا نہ فرمائیے، دنیا کی رسوائی سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے، برزخ و آخرت کی رسوائی سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے. ہمیں یا اللہ اپنے بزرگان دین کی جو روحانی فیض و برکتیں خدمت ہیں ان کو آگے بڑھانے کی پھیلانے کی توفیق کامل عطا فرما دیجئے. ہمیں یا اللہ نافرمانی سے محفوظ فرمائیے، اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما دیجئے. یا اللہ ہماری دنیا کو بھی آپ بہتر فرما دیجئے، حسین بنا دیجئے، ہماری آخرت کو بھی حسین بنا دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری دنیا کو بھی آپ حسین بنا دیجئے، آخرت کو بھی حسین بنا دیجئے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب سے آپ راضی ہو جائیے، ہمیں خیر پھیلانے کا وسیلہ اور ذریعہ بنا دیجئے، برائی پھیلانے سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہمیں حاسد بننے سے، محسود بننے سے بچا لیجئے. پروردگار عالم دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول و مقبول فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے پیارے آقا حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خلوص سے، محبت سے دین کی امانت ہم تک پہنچا کر گئے ہیں، اس دین کی امانت کو ہمیں آگے پھیلانے کی، پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنی رضا کامل عطا کاملہ سے مالا مال فرمائیے. ہمارے تمام بزرگان دین جو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ان سب کی مغفرت کاملہ فرمائیے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، اور جتنے حیات ہیں ان کو سلامتی اور العمر دراز عطا فرمائیے. ہمیں اپنے بزرگان دین کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے، دین کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے دلوں کو نور کا مرکز بنا دیجئے، ظلمت و شیطانی سے ہمارے دل و دماغ کی، ہمارے جسم کی، روحوں کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ ہم تو ہیں گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، رات دن ہم سے اللہ بے شمار گناہ ہوتے ہیں، قصدن بھی نسیانن بھی، لیکن آپ غفور و غفار ہیں، رحیم ہیں، یا اللہ رحمان ہیں. ہماری تمام کی تمام لغزشوں کو تاہیہ معاف فرما دیجئے، ہم سے درگزر فرما دیجئے. یا اللہ خیر کا معاملہ فرمائیے، شادابی عطا فرمائیے، فلاح دائران عطا فرمائیے. پروردگار عالم ہمارے شہر میں کافی وقت سے بارش رکی ہوئی ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے باران رحمت فرما دیجئے. یا اللہ اپنے رحمت کو ہمارے شہر، ہمارے صوبے کی طرف متوجہ فرما دیجئے. اللہم اسقنا غیثا مغیثا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا، نافعا غیر ضار، عاجلا غیر آجل، عاجلا غیر آجل. یا اللہ بابرکت رحمت ہم پر نازل فرما دیجئے. یا اللہ ہماری نہروں کو سراب فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، بدعمالی کی وجہ سے اپنی مخلوق، معصوم مخلوق، جانور، مویشیوں کو اللہ کسی آزمائش اور ابتلا میں نہ ڈالیے. یا اللہ ہم تو انسان ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن آپ کی مخلوق تو معصوم ہے. اے اللہ اس معصوم مخلوق کی برکت سے ہم پر نزول رحمت فرما دیجئے. ہمارے سارے گناہ جو یا اللہ اس نزول رحمت کے اس کی میں آڑ بن رہا ہوں، ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے. آپ اپنی رحمت کو متوجہ فرما دیجئے، موسم کو ٹھنڈا فرما دیجئے، خوشگوار ہوائیں چلا دیجئے. یا اللہ گرمی کی شدت کو ختم فرما دیجئے. یا اللہ ماہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے، خیر عافیت سے سلامتی سے ماہ رمضان ہمیں عطا فرمائیے، اس کی تمام عبادات ہمارے لیے آسان فرمائیے، خیر کا معاملہ فرمائیے، شر سے حفاظت فرمائیے. حاضرین محفل کے جس جس کی جو بھی مراد حاجتیں ہیں، سب کی مراد حاجتیں پوری فرمائیے. جو بھی گفتگو کی گئی، اس کو یا اللہ خود میرے لیے بھی نفع بخش بنا دیجئے، میرے سامعین کے لیے بھی یا اللہ نفع بخش بنا دیجئے. یا اللہ ہمارا یہ کہنا، سننا، پڑھنا اپنے دربار کی حاضری قبول و مقبول فرمائیے. ہمارے جو ساتھی بھائی اور یا اللہ دوسرے ساتھی احباب جو عمرے پہ تشریف لے گئے اور جتنے بھی مسلمان گئے ہیں، سب کو خیر و عافیت کے ساتھ یا اللہ وہاں کے تمام ارکان ادا کروائیے، اور عافیت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ رکھیے، اور سلامتی اور عافیت کے ساتھ پھر واپسی نصیب فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.